نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 265 آیت نمبر 1 سے 28 سورۃ نوح. لیسن نمبر 265 آیت نمبر 1 to 28 سورۃ نوح. کچھ باتیں سورت کے بارے میں. سورت نوح ترتیب کے اعتبار سے 71 یعنی 71 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام نوح ہے اور سورت کا مزاج یا پیغام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی اور آپ کے معاملے میں جو قوم کا رویہ تھا وہی ہے. قرآن پاک کی بہت کم سورتیں ایسی ہیں کہ جو ان کا نام ہو وہی ان کا ٹاپک ہو, تو سورت نوح ہونی میں سے. پیچھے ہم نے ایک نبی کی کہانی پڑھی حضرت یوسف علیہ السلام, ان کی پوری کہانی سورت یوسف میں تھی تو سورت کا نام سورت یوسف تھا. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے. ہم حضرت نوح کے قصے قرآن پاک میں بہت جگہ پڑھ چکے پیچھے شروع سے لے کے آج تک, لیکن یہاں حضرت نوح کی کہانی کچھ صرف ایک قصہ گوئی کی طور پر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگوں کو حضرت نوح کی مثال دے کر بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اس نبی کی قدر نہیں کرتے تو کوئی نئی بات نہیں, تمہارے ہی آباؤ اجداد میں سے کچھ لوگوں نے ایک اور نبی کو بھی جھٹلایا تھا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. خاص طور پہ اس صورت میں اس قوم کی ہلاکت اور ان کے جو رویے ہیں اس پہ بہت ہی بات ہوتی ہے. صورت کب نازل ہوئی؟ بعض کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی, لیکن اگر ہم اس کے بیچ میں جا کے کچھ آیات دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی. تو آپ کو تسلیاں دی گئیں کہ کوئی بات نہیں, حق کے راستے میں تو یہ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور جو یہ سرکشی یا تکبر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کا اس کے اندر کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس صورت میں اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو پہلی ہی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے جانے کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 2 سے 4 میں مختصراً یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور بات کیسے کی. ہم پارے کا تھیم لے کے جو چل رہے ہیں کہ دعوت اللہ, تو اس زد میں سورت نوح کا ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں کس طرح ستایا جاتا ہے ایک مرد مومن. ہم جب بھی دین کی بات کرتے ہیں ہمارے اندر بہت شوق بھی ہوتا ہے, ذوق بھی ہوتا ہے, لیکن ہم دین کی بات کرنے گئے, کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی, ہم روتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے آگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حضرت نوح کا اسوہ دکھاتے ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ہمت نہیں ٹوٹی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے, حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں پشت پر تھے, یعنی 10 نسلیں گزر چکی تھی اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا نام عبد الشکور تھا. اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف الہی سے اتنا روتے تھے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا, یعنی نوحہ کرنے والا. اس سے مراد آج کا نوحہ نہیں ہے کہ سینہ کوبی والا, بلکہ اس سے مراد وہ نوحہ ہے جو اللہ کے سامنے انسان رو رو کے اپنا انداز پیش کرتا ہے. اسی بات کی دعوت انہوں نے لوگوں کو دی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل, جن کا قصہ ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے, قتل کی ابتدا ہو چکی تھی. پہلا گناہ جس کو آپ کہہ لیں کہ قتل کا شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد ایک دوسرے نبی آئے حضرت ادریس علیہ السلام, کہتے ہیں کہ اس دور میں نفاق بھی شروع ہو چکا تھا اور لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک شرک, کفر, ظلم, ستم اور بدکاریوں کی انتہا ہو گئی. دل اتنے سخت ہو گئے, مزاج اتنے بگڑ گئے, عقلیں اتنی مسخ ہو گئیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 10, 20, 25, 30 نہیں 950 سال تک صبح و شام ان کو سمجھایا, کبھی خلوتوں میں, کبھی جلوتوں میں, تنہائیوں میں اور کبھی گروہوں میں حق کی دعوت دی, لیکن گنتی کے چند لوگوں کے سوا کچھ لوگوں نے بھی دعوت قبول نہ کی. ساٹھ ستر سے اسی کے بیچ میں کچھ لوگ تھے جو آپ کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 1000 میں سے 40، بعض نے اس کو 50 بھی کہا، تو 950 سال بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد تقریباً 70 سے 80 لوگ، ہر 15 سال کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ 15 سال کے بعد ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بندہ اللہ کا کام کرتا رہے، وہی کرے گا جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جو کامیابیوں کے سوداگر ہوتے ہیں، اپنے حق پہ ہونے کی دلیل کامیاب ہونے کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ان کی ہمتیں تو پہلے ہی ٹوٹتی ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم دین کے کام کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں ناکامیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت حوصلے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ کامیابیاں لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ اور جوش پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کامیابی گول نہیں ہے، کامیابی کی خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن کبھی بھی دین کے کسی کام کو اس اینگل سے نہ پرکھیے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ان کے گروہوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، ان کے درس کتنے لوگ سنتے ہیں، ان کی سپیچز کتنے سنتے ہیں۔ حق میں کشش بہت ہوتی ہے، آتے بہت ہیں لوگ حق کی طرف، لیکن باطل بھی بہت ساری پلیٹنگ کر کے اپنے آپ کے اوپر لوگوں کو مائل تو کرتا ہے۔ ہاں، حق پہ تھوڑے بھی آئیں تو بہت ساروں کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ غزوہ بدر اس کی مثال ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے حالات ہوئے۔ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم کے وہ رویے بتائے۔ ہم نے اس صورت میں سوچنا ہے اس کو سنتے وقت کہ کل جب میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاؤں گی تو میں کس قسم کے رویے کی امید رکھتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، پھر وہ ان کو ایک کمبل میں ڈال کر مکان میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ وہ مر گئے ہیں۔ مگر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلانے اور تبلیغ کے کام میں لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو دعا کرتے، رب اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو میرا مقام نہیں پتہ۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہیں، عمل میں کر کے دکھانی بہت مشکل ہیں۔ تو اس پوری صورت میں ہم حضرت نوح کا یہی قصہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 5 سے لے کے 20 تک تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات کا تذکرہ ہے، قوم کو راہ راست پہ لانے کی اٹموسٹ کوششیں، اور قوم کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں آپ کا جمنا کیسے ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور انسان نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر جب یہ کام کرتا ہے پھر ہی یہ کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سے 24 میں حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش ہے، جس کو بد دعا کہہ لیں یا دعاؤں کے بعد اب ایک آخری آہ جو ان کی زبان پہ آتی ہے کہ اللہ اب ان تلوں میں تیل نہیں، جو کہنا تھا کہہ دیا، حجت تمام ہو گئی لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی نکیل ان رئیسوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے جنہوں نے مکر و فریب کے جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان سے ہدایت کی توفیق کو سلب کر لے، اور یہ بے صبری نہیں تھی، یہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد اپنی قوم سے مایوس ہونے کے بعد کی رائے تھی۔ جب لگا کہ اب قوم ہدایت پہ نہیں آئے گی، اور یہ سراسر اللہ کے فیصلے کے مطابق تھی، کوئی نبی اپنی قوم پر ایسے ہی بد دعا نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا۔ اگر بے صبری کی دعا ہوتی تو پھر اتنا زمین و آسمان پہ پانی نہ جمع ہو جاتا کہ جس میں نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر حضرت نوح کی دعا کا، اور پھر آخری 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انجام بتا دیا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ ان کی نسلیں تک کٹ گئیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھتے ہوئے محاسبہ کرتے ہوئے سننا ہے کہ آج ہمارے اندر کتنا عزم اور کتنا حوصلہ ہے۔ انداز وہی ہوگا، ہم ایک سٹریچ میں پوری سورت کو کریں گے اور بعد میں پھر اس میں سے عمل کے کچھ نقطے اپنے لیے بھی لیں گے۔ آپ اس وقت اس سورت کو سنتے ہوئے پڑھتے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کی وہ چیزیں بھی نوٹ کیجئے گا کہ جو واقعی حق کے راستے میں جمع دیتی ہیں۔ صرف تعریفوں کے لیے، کلیپنگ کے لیے، بلند نعرے لگوانے کے لیے انسان 950 سال قربانیاں نہیں دے سکتا۔ ہم تو ایک سے دوسرا وقت بھوکے رہ جائیں تو ہماری آنکھیں ابلنے لگتی ہیں۔ کون سی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے راستوں میں جماتی ہے؟ آئیے حضرت نوح علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہ نبی خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے پھر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کو دین کے لیے چنتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بندہ حق کے پیغام کے لیے چنا جائے، کوئی کام کرے، یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی نہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ کہاں بھیجا؟ الی قومی ہی، انہی کی قوم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر پیغام دینا آسان ہوتا ہے۔ یہ ایسی جیسے اس وقت میں اردو جاننے والوں کو پڑھا رہی ہوں، کیونکہ آپ میری بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صرف اس لیے نہیں آتے کہ لوگ ان کے نام پہ جھومیں اور ان کو گلدستے پیش کریں محبتوں کے۔ نبی ایک ناسخ کے طور پہ آتے ہیں، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے آتے ہیں، تو لازم ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہارمنی ہو، رابطہ ہو، ایک ہی کلچر، ایک ہی قوم کے لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں۔ مثالیں بھی وہ ہوتی ہیں، کھانا پینا سٹائل وہ ہوتا ہے، تو لوگ پھر دعوت دینے والے کو ایک مختلف انسان سمجھ کے اگنور نہیں کرتے۔ تو کبھی بھی آپ بھی جس چیز پہ جائیں، کوشش کریں کہ پہلے اپنی کمیونٹیز کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں، قرآن سنائیں، پڑھائیں۔ یہ 2-3 سال تک یا کچھ جگہوں میں اس سے بھی زیادہ یا کچھ میں اس سے کم پہ رہے گا۔ جب آپ اپنی بات کو اپنے کلچر کے لوگوں تک پہنچا چکے، پھر دوسروں پہ بات کریں، پھر ان کو لے کر چلیں، ہدف بنائیں۔ وہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جس کو جانتے ہیں نا، اس سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ناروے میں رہنے والی بچیاں یہاں کی بچیوں کو اگر کوئی دین کی بات کہتی ہیں تو نوش زبان میں کہیں گی، تو وہ زیادہ اپنے لیے ایزی فیل کریں گے، بجائے اس کے کہ میں جا کے کسی کو نوش میں درس دینے لگوں، میری تو زبان پہ وہ ہنسیں گے، ایک سیدھا جملہ نہیں ایک الٹا بولوں گی۔ تو کرنے کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ لوگ جو جس جگہ کی زبان بولتے ہیں، ان کی خوب اچھی طرح سے تعلیم اور تربیت کر دی جائے، تزکیہ کیا جائے، بے لوس خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ زندگی کے مختصر ہونے اور وقت کم اور کام بہت سارے ہونے کا جذبہ ہو، پھر وہ لوگ خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آج بھی یہی ترتیب کارآمد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اسلام کے موضوع پہ درس دیتے ہیں آج کل زیادہ، اور لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلم ہوتے ہیں۔ میرے آپ کے درسوں پہ کیوں نہیں 25-30 لوگ مسلمان ہوتے؟ کیونکہ ہمارے دل سے تھوڑی نکلتی ہیں، ہم تو پڑھ کے بتاتے ہیں نا کہ یہ ہوا، ویب کے ساتھ یہ ہوا، حضرت بلال کوئلوں پہ لٹائے گئے۔ آج ان کی بات پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھگت چکے ہوتے ہیں، ان کو وہ ساری قربانیاں بھی یاد ہوتی ہیں، اور ان کو وہ حالات اور ان کو وہ نفسیاتی حربے بھی آتے ہیں جن سے وہ خود گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جتنے کنورٹ لوگ ہیں ان کی دعوت پہ ہی دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی فطری سی بانٹ ہے۔ تو لہٰذا الی قومی ہی، اپنی قوم کی بات کریں۔ ہم بھی اپنے لیے یہاں نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم خوب اچھی طرح سے بات کرنے والے ہوں گے، یا اگر ابھی خود بات کرنے والے نہیں، کسی کی کہی ہوئی کو پہنچا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا حق اپنے خاندان، اپنے گھروں کا، جس ممکن طریقے سے کہی ہوئی بات سنا دیں، سی ڈی دے دیں، نیٹ سے جوڑ دیں، کلاس میں بلا لیں، پیار کی بات کر دیں، اپنے دل کے سکون کا اظہار کر دیں، لیکن اپنی فیملیز، اپنے خاندانوں کو محروم نہ کریں اس قرآن سے۔ ابھی آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ خود درس دیں اور وہ آپ کا سنیں، اور آپ کا سنیں گے بھی نہیں، لوگ اپنوں کی بات سنتے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی محتاط طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی کہی ہوئی بات سنوا دیں، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ کل آپ جب درس دینے بیٹھیں گے اور آپ کا خاندان بیٹھا ہوگا، بعد میں 10 لڑائیاں ہوں گی، ساری باتیں مجھے سنا دیں، اس کو پتہ ہے نا میں بچپن سے ایسی تھی، اس کو میرے گھر کے حالات پتہ تھے۔ سب سے مشکل اپنے خاندان کو درس دینا، اتنا محتاط، میں اس کو ایسے لیتی ہوں کہ جیسے پہاڑی علاقے میں ڈرائیونگ کرنا مشکل ہے نا، قدم قدم پہ موڑ ہے، ہلکا سا موڑ آپ کو نیچے گرا دے گا۔ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے اپنے خاندان والوں کو بات کرنا، کیونکہ ایک تو آپ کا اپنا دامن بھی سب کے سامنے ہوتا ہے، داغدار ہو یا دوسرا ہو، خاندان والوں کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے جو بعض دفعہ آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ایسے نتیجے میں وہ بہت تنقید لیتے ہیں۔ تو انسان انڈائریکٹلی اگر کسی دوسرے کی بات سنوا دے، تو اس سے کم از کم وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے خلاف آپ نے کوئی محاذ رائی کی ہے۔ کیوں بھیجا؟ مقصد کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجے جانے کا؟ اَنَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ڈرائیے اپنی قوم کو بر وقت اس عذاب کے آنے سے پہلے جو کہ نازل ہوا چاہتا ہے. اس کو بڑا بڑا کر لیں، پوری آپ کی دعوتی سرگرمیوں، آپ کی دعویٰ، آپ کی تبلیغ، آپ کی تعلیم، تدریس، کورسز، ایڈوانس کورسز، آپ کی پوری اے ٹو زی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کا ایک ہدف ہے. میں نے اس کو اپنی زندگی میں بہت بڑا کر کے لکھا ہوا ہے. کیا؟ ان انذر قومک من قبل یاتیہم عذاب الیم. یہ میسیج لے کے جائیں گے نا کہ لوگوں کو اس آنے والے عذاب سے آگاہ کرنا ہے، بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے. جب آپ کا یہ ہدف رہے گا نا، آپ کی بات پہ اثر بھی ہوگا، آپ بے لوس بھی ہوں گے، آپ کی ہمدردی کسی ایک گروہ یا ادارے یا کسی ایک مسلک یا ایک منہج سے نہیں رہے گی. آپ کو غم کیا ہوگا کہ میں نے لوگوں کو آگ سے بچانا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہی کام کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، تم جہنم کا ایندھن بننے والے تھے، اور میں آیا اور تمہیں تمہاری کمروں سے، یعنی کمر ہوتی ہے نا پیچھے سے، کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں میں نے اس جہنم سے دور کیا، کیونکہ تم اپنی خواہشوں میں اور اپنی تمناؤں میں اور آبا پرستی میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ تم اس میں بالکل جہنم کے قریب پہنچ گئے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انسان حقیقت میں اگر یہ زندگی کا منہج بنائے، کم از کم میں اپنی پوری زندگی کو دیکھوں جس میں بھی میں نے کوئی بھی پڑھا یا پڑھایا، الحمدللہ جتنی بھی کلاسز ہیں آن لائن آن سائٹ، میرے پاس تو صرف ایک ہی فکر ہے کہ میری وجہ سے اللہ مجھے سبب اور ذریعہ بنا کر کتنوں کو دوزخ سے، جہنم سے بچا لیتا ہے. بس اس سے دوسری کو فکر دل میں نہیں ہے، کون کس نام سے، کون کس گروہ سے، کون کیا ہوا. ٹھیک ہے، کوشش سے آپ اپنی محنت کریں گے، آپ سارے کام کریں گے، لیکن ہدف آپ کا اس کورس کا بھی یہی تھا، کہیں یا آتیہم عذاب الیم. احساس تو شروع ہو گیا نا کہ آگ لگی بھی ہے گناہوں کی، ندامت کے آنسوں سے بجانے کی کوشش کریں، بھاگ بھاگ کے کوششوں سے ہوا دیں تاکہ آپ کے گناہ بجھیں اور آگے جائیں. اصل محرک یہ ہے، تجوید، گرامر، ساری چیزیں ٹولز ہیں، اصل مقصد کیا کہ انذار. اور نذر کے اندر محبت کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے، پیار کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے. اس طریقے سے لوگ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ہے منہج، آپ جہاں جائیں یہ سوچ لے کر جائیں، جو بات کہنے لگی ہوں، جہاں جا رہی ہوں، جس کو کہہ رہی ہوں، اس سے کیا لوگوں کا بھلا ہوگا. بس بسم اللہ پڑھ کے طریقے سے جو سیکھا ہے، جو بتا چلا، اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خود بخود برکت دے گا. اب آگے سے پیغام دینا کیسے ہے، کیا جا کے بات کرنی ہے؟ پہلے قالا یا قومی، آپ نے فرمایا میری قوم، نوٹ کیجئے میری قوم، او مائی پیپل، میری پیاری بہن، میری خالہ، او میری پیاری پھپھو، او میرے پیارے ابو، او میرے پیارے شوہر، اس طرح بات کرنی ہے، میرا میرا یا قومی. انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اپنا تعارف، ہدف، وجہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں، لیڈر بننے کا شوق ہے؟ ہرگز نہیں. میں کیا کہتا ہوں کہ میں تو بس ایک وارنر ہوں، وارن کرنے والا ہوں، کھلے لفظوں میں ڈرانے والا، بچانے والا، کوشش کرنے والا. نہ مجھے بڑا بننے کا شوق ہے، نہ میں کوئی تم سے بہت اچھا بن گیا ہوں. صرف میرا مقصد، میرا محرک کیا اس کام کو کرنے کا، کہ میں وہ تم کو بتا دوں جو مجھ تک پہنچ چکا ہے، مبین، بیان سے، اور اس طریقے سے ڈراؤں کہ تم واقعی ڈر جاؤ. دیکھیے کہ آپ آگ بجھانے جائیں، آپ آگ بجھا کے آئیں گے تبھی کامیاب ہے نا. آپ آگ بجھانے جائیں اور وہاں اپنے نام کا ٹیگ چھوڑیں، کمپنی کا نام چھوڑیں، مثلا جیسے مثال ہے کہ برنگس ہے، حالانکہ ہے نہیں، لیکن مثال ہے کوئی فائر بریگیڈ کمپنی ہے، اور وہ اپنے نام کے جھنڈے گاڑ کے آ جائیں، آگ نہ بجھے، لوگ ان کو دوبارہ بلائیں گے، مقصد پورا ہوا. وہ وہاں جا کے اپنی تعریفوں کے گنگانے شروع ہو جائیں، آگ لگی ہوئی ہے، وہ جا کے اپنے بروشر بانٹنا شروع کر دیں، کبھی آگ لگی تو آنا. وہ کہیں گے لگی ہوئی آگ کو بجھا کے تو دکھاؤ، بس یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی ہر دیندار کے لیے. آپ جو مرضی کہیں لوگوں کو, اپنے بروشر بانٹے, فلائر بانٹے, آپ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کریں نا کہ صرف میری کمپنی سے آگ بجھوانا, دوسری کمپنی سے آگ نہ بجھوانا, کبھی کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا. آپ کو دوبارہ وہی بلائے گا جہاں آپ آگ بجھا چکے ہوں گے, اچھی ریپوٹیشن بنا چکے ہوں گے, وہ خدا نخواستہ کسی موقع پہ دوسری جگہ ضرورت پڑی تو آپ کو ہی بلائے گا. دین والا جب اپنا کام شروع کر دیتا ہے نا, باقی ایڈورٹائزمنٹ وہ اس کی ساری باتیں اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ لوگوں کی زبان پہ وہ باتیں لے آتا ہے جو وہ خود بھی نہیں کہہ سکتا, اور کوئی اپنی بات کہاں پہنچائے گا, اور جو اللہ کہیں بات پہنچا دے وہ کہاں پہنچائے گا. تو آپ کام کیجئے, لوگوں کی آگ بجھائیے, جہنمی ہو رہے ہیں ان کو بچائیں, اولادوں کو ماں باپ کی قدر یاد کروائیں, بیویوں کو شوہروں کی قدر دان بنائیں, شوہروں کو بیویوں کی قدر دان بنائیں, باقی کام سارے اللہ خود کروا دے گا. پیغام دیکھ لیجئے کیا ہے, انعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اور دوسری چیز وتقو, اس کا تقوی اختیار کرو. میرا ڈر نہیں رکھنا, میرے ڈر سے نہیں نماز پڑھنی, اللہ کے ڈر سے پڑھنی ہے. اور وعتیعون, میری پیروی کر لو, جو کہتا ہوں مان لو. یہ ہیں وہ تین باتیں, آپ اس آیت کا ٹاپک لکھ سکتے ہیں, دعوت کے تین نکات, تین نکاتی دعوت. نہ اس میں نیل پالش کا ذکر ہے, نہ اس کے اندر کوئی نماز میں ہاتھ باندھنے کی باتیں, نہ رفع الیدین کی بات ہے, نہ اس میں قضاء عمری کی باتیں ہیں, نہ اس میں غسل کی سنتیں ہیں, نہ کچھ ہے. یہ تین نقطے ہوتے ہیں جو کسی دعوت کی بنیاد بنتے ہیں کہ لوگوں, انعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ محبت سے سرشار ہو کر, اپنی خوش قسمتی سمجھ کر اللہ کی اطاعت کرنا. محبت ایک ایسا محرک ہے جو کاموں کو آسان کروا دیتا ہے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ خوشی خوشی پکاتے بھی ہیں, تھکتے بھی کوئی نہیں, رات کو جاگتے بھی ہیں پھر بھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اور اس محبت کے بغیر سسرال ہو یا کوئی شوہر کے رشتہ داری کیوں نہ ہو یا کوئی دوست ہو, ایک وقت کا کھانا پکاتے ہوئے آپ احسان مانتے ہیں کہ میں نے بہت کیا. اللہ کی محبت دل میں جب آ جاتی ہے نا, تو پھر عبادت انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے, جو ہو ذوق یقین پیدا. جب یقین کا ذوق آتا ہے نا, محبت فاتح عالم, محبت دلوں کو جیت لیتی ہے. اللہ کی محبت کے بغیر کی ہوئی عبادت صرف ایک ایکسرسائز ہے, چاہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے, وہ دوسروں کے کہنے پہ پڑھی جائے گی. اور اللہ سے محبت ہوگی تو بستر کاٹنے کو کھائے گا, کھانا حلق میں اٹک جائے گا, غم لگ جائے گا کہ نماز چھوڑ کے کھانے پہ بیٹھی ہوں, اچھو لگے گا میں مر جاؤں گی. وہ سانپ بن کے بستر لوٹتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کی بجائے ہمیں آرام دیں گے. آج اگر نمازوں میں اگر کمی ہے تو سمجھ لیجئے کہ محبت میں کمی ہے. یہ محرک ہے. ماں کو محبت ہوتی ہے بچے سے, پھر کوئی پوچھے بچہ روئے تو ماں سوتی رہے گی, بچہ بیمار ہے تو ماں سوتی رہے گی, وہ بھوکا ہے تو سوتی رہے. دل میں کھچ پڑتی ہے ماں کے جب بچے کو بھوک لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ اصل پیغام یہ تھا کہ انعبد اللہ, اور یقین کریں اللہ کی محبت مانگنے والی چیز ہے. ٹٹولیں اپنے دل کو, کس کی محبت ہے دل میں؟ جوتوں کی؟ یہ دل جوتوں کے قابل ہے؟ کپڑوں کی, گاڑیوں کی, سیمنٹ کی, مٹی کی بنی ہوئی دیواروں کی؟ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ کیا دل کی دیواروں پہ اللہ کی محبت کے بول لکھے ہوئے ہیں؟ اس کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی, اور اس کے بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی, اور اس کے بغیر دین کے راستے میں قربانیاں دی نہیں جا سکتی. اللہم انی اسلک حبک و حب من یحبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں. یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا کا شروع ہے, پیچھے آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں, حسن المسلم میں ہے, پڑھنا شروع کر دیں. آج سے اپنے لیے یہ بھی کام لکھ لیں, ہر دن میں شعور کے ساتھ ایک دو بار ضرور یہ دعا مانگنی ہے, چاہے اپنی زبان میں مانگے چاہے اللہ کے نبی کی زبان میں مانگے, کہ اللہم انی اسلک حبک وحب من یحبک, اللہ تیری بھی محبت اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت, اور ان عملوں کی محبت جو تیری محبت کے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے ایسی محبت نہیں کہ جو گناہوں پہ جری کر دے, گستاخ بنا دے, کچھ نہیں ہوتا اللہ نے تو مجھے معاف کر دینا. جب یہ محبت آتی ہے انسان سرشار ہو کر رحم کھاتے ہوئے نہیں, سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں محبت کرنی کے دین کے کام بھی کریں روتے میں, بلکہ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے کام کے کرنے کا, میں کروں گی, مجھے کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ مردہ تھی. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ سننے کو تیار ہو جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے انے عبد اللہ کی بات کر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ پہلا مین سوئچ ٹھیک ہو گیا تو باقی سارے سوئچ کام کرنا شروع کر دیں گے. دل کو کفر اور شرک سے پاک کر کے ایک اللہ کے رہنے کی جگہ بناؤ. یہ دل اللہ کی محبت کے لیے آیا, پھر عقائد بھی درست ہوں گے, توہمات سے جان چھٹ جائے گی, وسوسے تنگ نہیں کریں گے. جب دل میں توحید کا نور چمکتا ہے نا تو انسان کا سینہ امن کی وادی بن جاتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت آتی ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ, پھر اطمینان کی موت آئے گی. حلو والے لوگ کیا مریں گے اطمینان کی موت, وہ تو اطمینان کی زندگی نہیں جی سکتے, ان کو تو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی, ان کو تو ہال ہال اٹھتے ہیں. تو انے عبد اللہ سارے معبودوں کی بندگی سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی میں آنے کا نام ہے. یہی ہے جو ہم دن میں 17 بار یا تو اقرار کرتے ہیں یا پھر جھوٹ بولتے ہیں, یا کا نابدو کی صورت میں, یا تو سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, دونوں میں ایک بات ضرور ہے, وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ میں نے نماز کے وقت میں اور کوئی کام نہیں کرنا, چولہا بند چاہے روٹی ڈالی ہوئی ہے, چاہے آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہو جائے گی, کریں ایک دن خراب, کھائیں ٹوٹی ہوئی روٹی, سوکھی روٹی کھائیں توے پہ پڑی ہے. آ گئی کال, اب مجھے جانا ہے, میں نہیں رک سکتی. وقت پہ, پہلی کال پہ, آخری کال پہ نہیں کہ اچھا ابھی تو بہت وقت پڑا. آپ پہلی ریجیکٹ کریں گے نا, دوسری تیسری خود ہی ریجیکٹ ہوگی. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, آپ ایک دفعہ اللہ کی دعوت کو نہیں قبول کرتے, اللہ دوبارہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا. جیسے بڑا گھر کا کوئی ایک دفعہ بلائے اور آپ نہ آئے نا تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں اس کو بلانا. اور سچ ہے, جب آپ کسی کو کوئی کام دیں اور وہ ایک دفعہ کہیں نہ کرے, دوسری دفعہ کہ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پوچھنا, کرے گا تو خود ہی بتا دے, میں کیوں پوچھوں, آنا تو آ جائے گا, بلانا تو بلا لے گا, مجھے نہیں یہ کام کرنا. وتقوا, تقوا, یہ ہے دوسری چیز, اللہ کا تقوا, گناہوں سے بچانے کا عزم اپنے آپ کو, حفظ النفس امیوسم, پارسا بننا, فسق و فجور کو اپنی زندگیوں سے نکالنا, ظلم و ستم, لوٹ کھسوٹ, جھوٹ, غیبت, چغلی, خود غرضی, حرص, ان سب کو چھوڑ کے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور واتیعون, یہ ہے تیسرا نسخہ, اطاعت میری کرو. نبی کیوں ہوتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ, رسول رول ماڈلز ہوتے ہیں, ہم نے انہی کو ذریعہ نہیں بنا دینا کہ بس ان کو ہی کہہ دیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہ گناہ معاف نہیں کر سکتے, ہاں ان کے طریقوں پہ زندگی بسر کریں گے, انشاءاللہ اپنی زندگی سے خود ہی گناہ نکلتے جائیں گے. ملے گا کیا, دعوت کسی کو دے رہے ہیں, اب آپ نے بتا بھی دیا 3 کام کرو, اب ساتھ ہی بتا دیں کرنا کیا, ان کاموں کے کرنے سے ملے گا کیا, یغفر لکم من ذنوبکم, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. من 2 طرح سے ہم نے اکثر پڑھا, ایک ہوتا ہے باز کے لیے, تب ایس بولتے ہیں اس کو, سم آف, یغد من ابصارہم میں پڑھا, پھر لن تنال البر حتا تنفقوا مما میں من پڑھا تھا. تو تبعیض کے لیے کریں تو بعض گناہ کون سے, نمبر 1 جن کا تعلق صرف اللہ سے ہوگا, کیونکہ حقوق العباد صرف توبہ سے نہیں معاف ہوتے, استغفار سے نہیں ہوتے, اس میں اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے یا اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. دوسری بات, وہ گناہ جس پہ تم توبہ کرو گے شعور سے, اللہ کے ڈر سے چھوڑو گے, یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا آپ شراب پی تو لنگس کینسر ہو جائے گا, وہ گناہ اللہ معاف کرے گا. اور من کہہ کے اللہ نے کہا کہ مت سوچو کہ سارے معاف ہو گئے, دھڑکا یہی لگا رہے کہ کوئی ہوا ہے کوئی نہیں ہوا, کل جا کے دیکھو گے تو سارے معاف ہو گئے, اللہ کو پتہ. بعض دفعہ لوگ آپ کو اپنے کاؤنٹرز پہ کھڑے ہوئے یقین نہیں دلاتے کہ یہ کام ہوگا, پھر وہ ہو جاتا ہے, انشاءاللہ اللہ ایسا کرے گا. اور اگر من کو ہم بیانیاں لیں, بیانیاں کیا ہوتا ہے, کلیئر کرنے کے لیے, کلیئرٹی کے لیے, تو پھر مطلب ہے کہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا, بالکل اپوزٹ مانی ہے دونوں میں. जो तुम करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा, लेकिन जितना तुम नेकियों की बात करते रहोगे उतना अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और दूसरा फ़ायदा क्या देगा? वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, तुम्हें एक ख़ास वक्त तक मोहलत देगा। तुम्हारी ज़िंदगी अगर लेनी थी ना वापस, तो अभी नहीं लेगा कि फ़रिश्तों अभी तो इसने तौबा का सफ़र शुरू किया है, अभी तो इसका दामन खाली हुआ है गुनाहों से, अब इसको ज़रा और लंबी उम्र दे दो। हदीस में आता है कि गुनाह बंदे की उम्र में से बरकत ख़त्म कर देते हैं, नेकियां जैसे सिला रहमी, सखावत, ये इंसान की उम्र में बरकत देती हैं। तो युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, कोई बड़ी बात नहीं कि कुरान के इस सफ़र से जो नेकियां हासिल की, हम में से किसी ने इस साल मरना था, मौत थी लिखी हुई हमारी 2011 में, अल्लाह ने कहा फरिश्तों इनको 10-12 साल और दे दो, मैंने इनकी इस नेकी पे इनकी उम्र में बरकत दे दी। और अल्लाह देखना भी तो चाहते हैं ना, अब किया क्या। एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को खूब ट्रेन करे 5 साल लगाकर, तो फिर देखेगी ना वो करता क्या है। हम सब इस वक्त ट्रेनिंग सेशन से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला देखना चाहते हैं कि हम करके क्या जाते हैं। हाँ, जब वक्त आ गया, इन अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब अल्लाह का मुकर्रर करता वक्त आ जाता है, फिर नहीं मौखर होता। तकदीर से इसका तस्करा जिसको पीछे कर चुके, एक तकदीर बदल जाती है, एक नहीं बदलती, एक मुबरम है और एक मौलक है। हम वैसों में नहीं जाएंगे, वो बात हम सूरत रात में कर चुके। बस का जो अल्लाह ने वक्त लिख दिया वो हो जाएगा। लो कुन तुम तालमून, काश तुम जानते इस हकीकत को, क्या कि मोहलत के इन कीमती लम्हों को ज़ाया ना करो, तौबा कर लो, तौबा में देर ना करो। अल्लाह ताला ने अगर अजाब तुमसे रोक लिया, मौत तुमसे रोक ली, तो तुम इस वक्त का सही इस्तेमाल करो। ईमान लाने के बाद की ज़िंदगी मोहलत की ज़िंदगी होती है। जैसे आज एक शख्स मुसलमान हो ना, तो उसका दिल चाहेगा कि अब मैं सीखूं, मैं पढ़ूं, फिर मैं नमाज़ें पढ़ूं, फिर मैं ईमान की मिठास लाऊं। इसी तरह ऐसे लगता है कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं ना या पढ़ाते हैं, तो उसके बाद दिल चाहता है कि अल्लाह अब नया जन्म है ये। आपको लगता है एक नया जन्म है, एक नई ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी अगर आप काउंट करें ना, तो आपकी वो है जिस दिन से आपने कुरान से शौरी ताल्लुक़ जोड़ के एक नई ज़िंदगी बसर करने का अज़्म किया। आप अल्लाह ताला से ये लाड किया करें कि अल्लाह ताला अभी तो मैं 1.5 साल की हूँ, अभी तो मैं 1.25 साल की हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 2 साल की हूँ, आप मुझे अभी ना मारना। क्या करना है आपने मुझे मार के, मुझे थोड़ा मौका दें, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर तो कोई वक्त नहीं होगा जन्नत में, ना कोई कुरान पढ़ेगा, ना सीखेगा, ना लोग गुनाह करेंगे, ना लोगों को अच्छी बातों के हुक्म की हमें ज़रूरत होगी देने की, तो अल्लाह थोड़ी सी मोहलत आ दे दें। लो कुन तुम तालमून, काश तुम्हें ये बात पता चल जाए।